الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ نجاشی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہا کہ تمہارا اسلام مذہب کیا ہے، کیا سکھاتا ہے، وہ مجھے تھوڑا بتلاؤ. تو صحابہ کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا، اسلام کی پہچان کرائی. سب سے پہلی بات حضرت جعفر نے یوں کہی، او نجاشی بادشاہ، ہم پہلے جاہل لوگ تھے، عرب کے اندر جہالت عام تھی. اسی لیے قرآن کے اندر بھی کہا گیا کہ اللہ نے امی لوگوں میں، جاہل لوگوں میں اپنے آخری نبی کو بھیجا. تو حضرت جعفر نے بالکل صحیح بات کہی کہ ہم بالکل جاہل لوگ تھے. دوسری بات کہی، ہم بت پرستی کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے. عرب کے اندر اس زمانے میں بت پرستی عام تھی. کعبہ کی چار دیوار ہیں، تو چار دیوار ملا کر 360 بت کانچ کے بنے ہوئے لگائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ہر دن الگ 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 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور سال میں 364 دن ہوتے ہیں، تو ایک بت کا سال میں ایک مرتبہ نمبر آتا تھا. تو کہا بادشاہ، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم مری ہوئی چیزوں کو کھاتے تھے، جانور مر جاوے ہم کھا جاتے تھے، ہم لوگ بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے تھے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے نہیں تھے. رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن ہمارا ہوتا نہیں تھا. فیملیوں کے اندر لڑائیاں ہوتی تھی، झगड़े होते थे, ताल्लुकात हम काट देते थे, नेबर और पड़ोसियों के ऊपर हम जुल्म करते थे, पड़ोसियों को हम सताते थे, और हमारे अंदर जो ताकत वाला होवे वो वीक और कमजोर लोगों को दबा देता था, उनका जो है इस्तेसाल करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे ताकत वाले लोग। ये सारी बातें हजरत जाफर ने कही। अब सोचने का मकाम है कि जाहिलियत में अरबों के अंदर जो बुरी बातें थी उसमें से कितनी बातें आज हम मुसलमानों के अंदर भी है। पहली बात हजरत जाफर ने कही कि हम जाहिल थे, तो दीन से जहालत हम मुसलमानों के अंदर, दीन का इल्म जैसा लेना चाहिए हम लेते नहीं हैं। दूसरी बात कही कि बुत परस्ती, और तीसरी बात मरी हुई चीजों को खाना। चलो बहुत हद तक बुत परस्ती से बचे हुए हैं, लेकिन मुर्दार परस्ती तो आम है, मुसलमान जो कहलाते उनके अंदर भी। तीसरी बात बेहयाई के काम, तो जो जाहिलियत के अंदर अरब लोग करते थे इस्लाम से पहले, आज सारे बेहयाई के काम मुसलमानों में आम है। इसी तरीके से पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करना, ये भी मुसलमानों के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से ताकत वाला कमजोर को दबावे, तो पैसे वाला या ये कि जिसके पास कोई हुकूमत का छोटा मोटा ओहदा हो वो बेचारे वीक और कमजोर और बैकवर्ड लोगों को दबा करके रखते हैं। ये बुराई आज हम मुसलमानों के अंदर भी है, और उसको निकालने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, ये जाहिलियत वाले काम छोड़ने की जरूरत है। फिर हजरत जाफर ने कहा, नजाशी सुनो, अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया और अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा। उस नबी की सच्चाई हम जानते हैं, 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि वो नबी बिल्कुल सच्चे हैं, 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि वो नबी अमानतदार हैं, और उनकी फैमिली, उनका खानदान पूरे अरब के अंदर नंबर वन है। वो कुरैशी है, हाशमी है, बेहतरीन फैमिली के वो एक मेंबर है, और वो नबी बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं। उस नबी ने आकर के हमको अल्लाह का दीन सिखलाया, और दीने इस्लाम क्या सिखाता है, सुनो नजाशी, पहली बात एक अल्लाह की इबादत करना हमें इस्लाम सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। ये सबसे बड़ी इस्लाम की खूबी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। दूसरी बात नमाज पढ़ो, तीसरी बात जकात दो, चौथी बात रमजान के रोजे रखो, पांचवी बात सच्चाई अपने अंदर पैदा करो, पांचवी बात अपने अंदर अमानतदारी, छठी बात रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, सातवीं बात पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, आठवीं बात किसी को नाहक कत्ल मत करो, किसी का मर्डर मत करो, नौ नंबर की बात हया शर्म इफ्फत पाक दामनी अच्छे कैरेक्टर के साथ जिंदगी गुजारो, दसवीं बात यतीम का माल मत खाओ, ग्यारहवीं बात کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت مت لگاؤ. آج بات بات میں لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ چور ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ آؤٹ لائن ہے، بات بات میں لوگ تہمت لگاتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ کسی پر تہمت مت لگاؤ. بارہویں بات، کسی کے اوپر ظلم مت کرو. گویا یہ سب باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو سنائی. جب یہ باتیں سنی تو نجاشی بہت امپریس ہوا، بہت خوش ہوا. اور خوش ہو کر نجاشی نے کیا کہا، آپ یوں کہتے ہو کہ آپ کے نبی پر قرآن اترتا ہے اللہ کے یہاں سے، تم کو قرآن کچھ یاد ہے؟ یاد ہو تو ذرا مجھے سناؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم سنانا شروع کی، اور جیسے سورہ مریم سنانا شروع کی ہے تو تمام سیرت کی کتابوں میں متفاق ہے حضرت جعفر سورہ مریم پڑھتے گئے اور نجاشی بادشاہ رونے لگے. اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی لمبی داڑھی تھی، حالانکہ وہ کرسچن تھے، لیکن ان کی پوری داڑھی آنسو سے بھر گئی، اتنا روئے وہ قرآن سن کر کے. پھر حضرت جعفر نے جب سورہ مریم پوری کی تو بادشاہ نجاشی اپنی رونے کو کنٹرول کر کے کہنے لگا، ارے جعفر، یہ تمہارے نبی کے اوپر جو قرآن آیا ہے یہ تو سیم ٹو سیم ایسا ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی تھی. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، جہاں سے انجیل آئی تھی وہیں سے قرآن آیا ہے، بالکل سیم ہے قرآن اور انجیل. اور وہ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے کہا نجاشی نے کہ اب میرا ڈیسیزن سنو، میرا فیصلہ سنو، میں تم کو اپنی کنٹری سے ڈپورٹ نہیں کروں گا، میری کنٹری میں مہمان بن کر کے رہو، عزت کے ساتھ رہو، خوشی کے ساتھ رہو. یہ مکہ کے لوگ آئے ہیں کافر، کوئی چانس نہیں کہ میں ان کی بات مانوں اور تم کو نکال دوں، تم میرے یہاں رہو. سبحان اللہ، ایک نجاشی حبشہ کا بادشاہ حضرت جعفر کی زبان سے جب اسلام سنا، قرآن سنا، تو اس نے مکہ کے کافروں کو منع کر دیا کہ میں ان کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کروں گا، ان کو یہیں رکھوں گا اور یہ میرے مہمان بن کے رہیں گے. دربار ختم ہوا، کنگ لوگوں کا دربار لگتا ہے اور اس کے ٹائمنگ ہوتے ہیں، دربار ختم ہو گیا، آج تو یہ ڈیسیزن ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. اب یہ مکہ کا جو ڈیپوٹیشن گیا تھا وہ تو پریشان کہ ہم تو آئے، گفٹ لے کر آئے، منسٹر لوگوں کو گفٹ دی، ان کو ہاتھ پہ لے لیا، لیکن نجاشی بادشاہ نے تو ہماری بات سنی ہی نہیں اور مسلمانوں کا اکرام کرنے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اس نے تو قرآن سنا اور قرآن سے اتنا امپریس ہو گیا. اور سچ بات یہ تھی کہ مکہ والوں کا پلان یہی تھا کہ بادشاہ قرآن نہ سنے، پہلے سے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ بادشاہ ان کی بات سنے ہی نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن سنیں گے تو بادشاہ امپریس ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہوا ہے. جو لوگ نان مسلمس کے اندر اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے ایک مرتبہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے تو ہمارے حضرت نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ نان مسلمس کو امپریس کرنے کا سب سے اچھا، بیسٹ اور ایزی طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بہت سال کا تجربہ ہے، ایکسپیرئنس ہے کہ قرآن اچھی طرح ان کے سامنے پڑھو اور اس کا ٹرانسلیشن کرو تو اس سے ان کے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے اور بہت جلدی نرم ہو کر کے وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں. تو پھر دربار ختم ہو گیا، مکہ والے تو پریشان پریشان کہ بھائی یہ تو سفر ماتھے پڑا، یہاں آئے مقصد پورا نہیں ہوا، گفٹ بھی ہماری گئی، پوری رات وہ چکر میں کہ اب کیا کرے کیا کرے، مسلمان خوشی خوشی. تو عمر ابن عاص بہت ہوشیار آدمی مکہ کے، اس نے کہا کہ ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے، شیطان بھی ہیلپ کرتا ہے ایسے وقت پر، کہ ایک بات میرے مائنڈ میں آئی ہے، کل پھر ہم دربار میں جائیں گے اور میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ نجاشی بادشاہ ان صحابہ کو مسلمانوں کو ختم ہی کر ڈالیں گے، قتل ہی کر ڈالیں گے، زندہ ہی نہیں رکھیں گے، ایسی بات میں کل جا کے کہوں گا، ایسی بات میرے دماغ میں آئی ہے. تو اس کا ساتھی عبداللہ ابن امیہ وہ بھی کافر، لیکن وہ کہنے لگا بھائی عمر ایسا مت کر، ان کو قتل مت کروا، یہ بھلے مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اپنے مکہ کے رہنے والے ہیں، سب قریشی ہے، اپنی اور ان کی فیملی سیم ہے، تم ایسا مت کرو، تم ایک رشتے داری اور سیم فیملی کا جذبہ دل میں آیا کہ تو ایسا مت کر کہ ان کو قتل کروا دے. تو عمر بن عاص کہنے لگا نہیں نہیں، کل میں نجاشی کو ایسی بات کروں گا کہ نجاشی ان سب صحابہ کو اور ان کی عورتوں کو قتل کروا ڈالے گا. ٹھیک ہے، دوسرے دن دربار لگا، پھر وہ مکہ کے کافی لوگوں کا ڈیپوٹیشن گیا اور وہ منسٹر لوگ تو تھے ہی اس کی ہاں میں ہاں کرنے والے، اس نے جا کر کے عمر ابن عاص نے کیا کہا، نجاشی یہ مسلمان لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بری بات کہتے ہیں، گندی بات کہتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، چونکہ وہ کرسچن تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ گاڈ مانتے ہیں، تو اگر یوں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسلمان غلط عقیدہ رکھتے ہیں تو بادشاہ ایک دم غصے ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا. اور بات دراصل کیا تھی کہ کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، مسلمان خدا نہیں مانتے. بہت سارے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول اور بندہ مانتے ہیں. بہت سے کرسچن ان کے اندر بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے، بہت سے کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کمیٹی کا ممبر مانتے ہیں، کہ تین گاڈ کی کمیٹی ہے جو پوری دنیا چلاتی ہے، جس کو لوگ ٹرینیٹی کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، ایک اللہ، دوسرے جبرائیل، تیسرے جیزس، یہ تین مل کر کے پوری دنیا چلاتے ہیں. تو الگ الگ عقیدے ہیں ان کے. تو کہا کہ یہ مسلمان لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا انسلٹ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے. تو نجاشی تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا غصے ہو گیا. تو عمر بن عاص نے سوچا کہ ارے میرا تو کام بن گیا، بادشاہ غصے ہو گیا تو کہا پھر بلاؤ مسلمانوں کو. دوسرے دن بلایا، اب صحابہ پریشان کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آیا، وہ تو اسلام اور کرسچینلٹی بالکل الگ الگ ہے، کیا بات کریں گے وہاں جا کر کے، کیسی بات کریں گے. تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ کوئی گول گول بات نہیں، قرآن میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی بات ہم صاف صاف کہہ دیں گے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. گئے صحابہ، حضرت جعفر کھڑے ہوئے، نجاشی نے پوچھا بولو تم عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے لیے کیا کہتے ہو، ہمارے گاڈ کے لیے تمہارا کیا کہنا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ہمت سے کہا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کا خاص کلمہ ہے، اللہ کی خاص روح ہے. یہ چار جواب دیے حضرت جعفر نے، قرآن میں ہے یہ چاروں باتیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد خود کہا تھا پیدا ہو کے فوراً کہ انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں. آتانی الکتاب اللہ فیوچر کے اندر مجھے انجیل کتاب دیں گے. وجعلنی نبیا اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے. اور اللہ کا کلیمہ ہوں, کلیمہ ہونے کا میننگ کیا ہے کہ دیکھو ہم سب کیسے پیدا ہوئے, ہمارے ابا ہے ہماری امی ہے, ابا اور امی کے ذریعے سے ہماری پیدائش ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تو اس کے اندر ابا فادر نہیں ہے, کوئی بھی میل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم مدر میری کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ہاتھ لگائے پیدا کیا تھا. قرآن میں صاف ہے, حضرت مریم نے خود کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا, میں نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی, کسی مرد نے مجھے ٹچ نہیں کیا, کسی کے ساتھ میں نے غلط کام نہیں کیا. تو بغیر مرد کے بغیر شادی کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کن, ہم کہتے ہیں نا کن فیکون, کہ اللہ نے کہا کن ہو جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. تو یہ کن ایک کلمہ ہے, اس کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور روح کا میننگ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جبرائیل کے ذریعے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھکوا دی تھی, اسی لیے ان کو وروح منہ یہ ایک تفسیر کی گئی ہے. تو چار باتیں حضرت جعفر نے کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہے, اللہ کا خاص کلمہ ہے, اللہ کی طرف سے روح ہے. جب یہ جواب حضرت جعفر کا سنا تو وہ کنگ نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے نیچے جھکا اور نیچے سے کچرے کا ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا, اور تنکا اٹھا کر پوری پارلیمنٹ کو یوں بتا کے کہتا ہے یہ جعفر جو کہہ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اتنے بھی زیادہ نہیں ہے. گویا کہ اس نے خود اعلان کیا کہ ہم لوگ جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں یہ ہمارا ماننا غلط ہے, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ غلط ہے. خود نجاشی نے پوری پارلیمنٹ میں اعلان کیا. جب یہ اعلان کیا تو سب کے ناک پھولنے لگے, سب گرم ہونے لگے, لیکن کنگ کے سامنے کون بولے, خاموش سب کے سب. اور اس کے بعد نجاشی نے عجیب جملہ کہا مرحبا, مرحبا یہ ویلکم کرنے کے لیے عربی میں بولتے ہیں, مرحبا یعنی تم لوگ جو مکہ سے میری کنٹری میں آئے ہیں میں تم کو ویلکم کرتا ہوں, مرحبا کہتا ہوں. اور جس نبی کے پاس سے تم آئے ہو اس نبی محمد ابن عبداللہ کو بھی میں مرحبا کہتا ہوں, ان کا بھی میں ویلکم کرتا ہوں. تیسری بات کہی اشہد ان محمدن عبد اللہ و رسولو, اس نے پوری پارلیمنٹ کے بیچ میں ایمان کا اعلان کیا کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے, سچے نبی ہے. اس نے اعلان کیا اپنے ایمان کا. اور چوتھی بات یہ کہی کہ میں بہت بیزی پرسن ہوں, پوری تھپیا حبشہ کی حکومت دور دور تک تھی, کا پوری حکومت مجھے چلانی ہے, اگر یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں پیدل چل کے مکہ تمہارے نبی کے پاس آتا اور آ کر تمہارے نبی کے سوز کو جوتی کو بوسا دیتا چوم لیتا میں اور ان کے ہاتھ کی اوپر ملاقات کرتا اور اس کے بعد کہا کہ تم یہاں رہو آرڈر کر دیا ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام گورنمنٹ کی طرف سے صحابہ کے لیے کپڑے کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے تم میرے مہمان ہو بہت عزت سے میرے ملک کے اندر رہو اور ان مکہ والوں کو کہا کافروں کو چلو گیٹ آؤٹ نکلو اب یہاں سے اور بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ سب منسٹروں نے گفٹ لی ہے تو آرڈر کیا کہ ساری گفٹ واپس کرو ان کی کوئی ان کی گفٹ نہیں لے گا یہ رشوت ہے سب گفٹ ریٹرن کرو اور خود کنگ نجاشی کے لیے جو گفٹ لائے تھے وہ گفٹ بھی اس نے واپس کر دی اور گفٹ ریٹرن کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ تو تم جو گفٹ لائے ہو نے ہے تمہاری گفٹ اگر تم سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دو تو بھی سونے کا پہاڑ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ سچے نبی ہے اور یہ سچے نبی کے صحابہ ہے یہ میرے ملک میں رہیں گے اور پوری عزت کے ساتھ وہ میرے ملک کے اندر اطمینان سکون سے رہیں گے کام بن گیا صحابہ کرام کا کیسی عجیب اللہ کی مدد کہ مکہ کے کافروں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے حبشہ والوں کو قبول کر لیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کا انہوں نے کرام کیا صحابہ کو وہاں پر رکھا بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی یہ جو صحابہ کی بڑی جماعت دوسری مرتبہ گئی اس میں مکہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ابو سفیان بہت بڑے لیڈر ابو جہل کے بعد نمبر ٹو کے لیڈر ابو سفیان کی بیٹی ان کا نام ام حبیبہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی وہ بھی حبشہ گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے تھے خدا کی قدرت ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایتھوپیا ان لوگوں نے ہجرت کی ایمان بچانے کے لیے لیکن ام حبیبہ کے جو ہسبینڈ تھے وہ حبشہ جا کر کے ایک کرسچن لڑکی کے اوپر پاگل ہو گئے ان کے ساتھ افیئر ہو گیا کرسچن لڑکی سے اور کرسچن ہو گئے اور ام حبیبہ کو چھوڑ دیا تو جب ام حبیبہ کو چھوڑ دیا اور وہ مکہ کے لیڈر نمبر ٹو کی بیٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نجاشی بادشاہ کو کہلوایا اور نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا شادی کرائی اور چونکہ وہ کنگ اسی لیے وہ مہر جو دے گا وہ کنگ لوگوں جیسی مہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مہر بہت بڑی بہت بڑی چونکہ وہ ایک کنگ نے عطا کی تھی اور اس نے غائبانہ حضور کا نکاح حبشہ میں کرایا اور نکاح کرانے کے بعد اس نے اپنی تمام کوئنز کو آرڈر دیا کہ آج سے ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہے اسی لیے تم شادی کی مبارکبادی بھی دو اور سب ان کو نکاح کی گفٹ بھی دو اب کوئن سب نجاشی کی گفٹ دے وے تو ٹاپ ٹاپ کوالٹی کی گفٹ بھی حضرت ام حبیبہ کو ملی شادی میں اور پھر باقاعدہ عزت کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشہ سے مدینہ روانہ کیا حضرت نجاشی بادشاہ نے اور باقاعدہ حضور کی خدمت کے اندر بھیجا اس قدر اکرام کیا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ایک بات سنا دو مکمل کرتے ہوئے پھر نجاشی بادشاہ جب انتقال ہوا تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. بعض روایت میں ہے کہ اس نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا پھر دوسرے نجاشی کا یہ واقعہ ہے, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہی نجاشی. تو کہ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کے بتلایا کہ حضور آج حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ چلو نجاشی کی ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے. اور صحابہ جب جمع ہو گئے تو مدینہ سے لے کر کے حبشہ تک ایتھوپیا تک بیچ میں جتنے پہاڑ جتنے درخت جتنے مکان سب اللہ نے ہٹا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نجاشی کا جنازہ دیکھ رہے تھے, بالکل حضور کی سامنے ان کا جنازہ آیا اور مدینہ سے حضور نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی نجاشی بادشاہ کی اور باقاعدہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. یہ جو ہے حبشہ والوں کا احسان ہے اسلام کے اوپر, صحابہ پر, مسلمانوں کے اوپر, کہ مکہ کے اندر جب ظلم ہوا تو سب سے پہلے اسلام اور صحابہ کو پناہ دینے والے یہ حبشہ کے لوگ تھے. ہم کم سے کم اس نسبت کی لاج رکھ کر ان کے ساتھ محبت کریں کہ یہ اسلام کے سب سے پہلے میزبان ہیں, صحابہ کے محافظ اور خادم ہیں. اس نسبت کا لاج رکھ کر کے ہم ان کا اکرام کریں, ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.